ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضرب وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون یہ سورہ نور کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بطور خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ مومن عورتوں کو یہ بات بیان کر دیں کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو. اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پر بکل مار کر رکھیں اور اپنی زینت کو صرف اپنے خاوند یا اپنے باپ یا خاوند کے بیٹے یا اپنے بیٹے یا اپنے خاوند کے بیٹے یا خاوند کے باپ یا اپنے بھائی یا بھائی کے بیٹے یا بہنوں کے بیٹے یا اپنی عورتیں یا جو ان کے غلام ہیں یا ایسے ملازم مردوں میں سے کہ جن کو عورتوں کی کچھ غرض نہیں اور اس بات کی وہ قطعاً کوئی خواہش نہیں رکھتے, یا ایسے بچے کو وہ عورتوں کی پوشیدہ باتوں پر واقف نہیں ہیں, اور ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں کو زمین پر نہ ماریں تاکہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے. اور تمام ایمان والوں سب کے سب اللہ رب العزت کی طرف توبہ کرو تاکہ تم صلاح آ جاؤ. اللہ رب العزت نے اس کائنات میں مختلف مخلوقات پیدا کی ہیں اور جتنی بھی اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں ان سب میں اعلی و افضل تین مخلوقات ہیں جن کو ذوی العقول کہا جاتا ہے اور ان کے علاوہ باقی تمام مخلوقات غیر ذوی العقول ہیں. ذوی العقول میں فرشتے، انسان اور جنات شامل ہیں. اور ان تین مخلوقات میں دو مخلوقات کو بطور خاص فضیلت ہے، فرشتے اور انسان، اور پھر ان میں سے بھی فرشتوں کو اللہ رب العزت نے خاص فضیلت عطا کر رکھی ہے اور اسی طرح سے انسانوں کو خاص فضیلت عطا کی ہے جو فضیلت فرشتوں کو عطا نہیں کی. اور انسانوں میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بالاتفاق تمام مخلوقات سے اعلیٰ و افضل ہیں. اب جتنی بھی یہ مخلوقات ہیں ان سب میں اللہ رب العزت نے بطور خاص عورت سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت پیدا کی ہے. باقی مرد بھی خوبصورت ہیں، ان کی خوبصورتی کتاب و سنت سے ثابت ہے، لیکن مجموعی طور پر ان مخلوقات میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ حسین چیز عورت پیدا کی. چونکہ فطری طور پر مرد کے دل میں عورت کی محبت پیدا کی گئی ہے، قرآن مجید اس چیز کو بیان کرتا ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود بیان فرمایا ہے کہ میرے دل میں جن چیزوں کی محبت رکھی گئی ہے ان میں سے عورتیں ہیں، کہ ان کی بھی محبت اللہ رب العزت نے میرے دل میں رکھی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بطور خاص محبت کرتے تھے اور یہ کہا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ، جس چیز پر میں قادر نہیں ہوں اس کے بارے میں مجھ سے باز پرس نہ کرنا، یعنی بظاہر میں اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق مکمل طور پر انصاف کرتا ہوں، لیکن دلی طور پر میرا میلان عائشہ کی طرف ہے، یہ بات میرے اختیار میں نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دینے کے متعلق غور و فکر کیا اور ان کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ بن کر رہنا اس کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی باری سے دستبردار ہو گئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی باری سے دستبردار ہوتی ہوں، اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں، لیکن آپ مجھے طلاق نہ دیں. ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ان کی باری کے دن بطور خاص ہدایہ تحفے تحائف بھیجا کرتے تھے. دوسری ازواج مطہرات نے بذات خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ بات کہلوائی کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دن خاص نہیں ہونا چاہیے، باقی دنوں میں بھی تحفے تحائف ملنے چاہیے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کی بات پر توجہ نہیں دی. اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، کیا تو اس کو محبوب نہیں رکھتی جس کو تیرا باپ محبوب رکھتا ہے؟ کیا تو اسے پسند نہیں کرتی، اس سے پیار نہیں کرتی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں جس سے میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو. اور آخری زندگی کے ایام میں اور بیماری کی حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوال کرتے تھے کہ عائشہ کی باری کا دن کب آئے گا. آخرکار جب تمام ازواج مطہرات نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ عائشہ کے پاس میں وقت گزاروں، تو سب نے بالاتفاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آخری ایام گزارنے کی اجازت دے دی اور اپنی باری سے دستبردار ہو گئے. عورت اس کے مختلف مراتب ہیں، مختلف طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کو ایک خاص مرتبہ مقام عطا کیا ہے. ماں ہونے کے ناطے سے، بہن ہونے کے ناطے، بیوی، بیٹی، خالہ، پھوپھی، بھانجی، بھتیجی، یہ مختلف رشتے، اور ان رشتوں کی بنا پر اللہ رب العزت نے عورت کو وہ مرتبہ مقام دیا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں موجود نہیں ہے. ماں کے حقوق مستقل طور پر بیان کیے، بیوی کے حقوق بیان کیے، بیٹی کے حقوق بیان کیے، بہن کے حقوق، خالہ اور پھوپھی کے، بھانجی اور بھتیجی، اور اسی طرح سے دوسرے رشتے، ان سب کے حقوق متعین کیے اور ان کو بیان کیا، ان کی تفصیلات بیان کی. جبکہ اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا تھا اور جس طریقے سے عورت کی بے حرمتی کی جاتی تھی، توہین کی جاتی تھی، اس بات سے تمام لوگ بخوبی واقف ہیں. بیٹی ہو جاتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا، عورت ہے تو اس کو وقت مقررہ کے لیے اپنی خواہش اور ضرورت کے تحت بیوی بنا لیا، جب جی چاہا چھوڑ دیا گیا. ماں کا کوئی خاص مرتبہ و مقام بیان نہیں کیا گیا، نہ سمجھا جاتا تھا معاشرے میں. اسی طرح سے بہن، اس کا کوئی خاص معاشرے میں مرتبہ و مقام نہیں تھا. اس کی ایک مثال آج کے یورپی معاشرے میں ملتی ہے کہ بہن ہی اسی طرح سے عورت کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورت کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، کہ عورت کو پوری دنیا میں ایک اشتہار بنا کر پیش کیا گیا ہے اور جس طریقے سے اسے ذلیل و رسوا کیا گیا ہے، کوئی مہذب معاشرہ اس کو قبول کرنے کے لیے یا برداشت کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہو سکتا. ماں کا رشتہ، اس کو جس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے، بہن کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ اور بیوی کا رشتہ، اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں. عورت کو ایک ربڑ کا کھلونا سمجھ لیا گیا ہے اور کھلونا سمجھ کر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور پچھلے دنوں اخبارات میں پڑھا تو سخت حیرانگی ہوئی کہ عورتوں نے جانوروں کے ساتھ اور بطور خاص کتوں کے ساتھ دوستی کر لی ہے. ان کے ساتھ دوستی کرنا مردوں کی نسبت زیادہ پسند کرتی ہے، کیونکہ مرد بے وفائی کرتے ہیں اور یہ جانور مردوں کی نسبت وفادار ثابت ہوتے ہیں. یہ سوچ اور فکر کیوں پیدا ہوئی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس حد تک عورت کو معاشرے میں ذلیل و رسوا کر دیا گیا کہ عورت سال ہر سال سے ایک مرد کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ تیرا خامد ہے، کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ میرا فرینڈ ہے، دوست ہے. پوچھا جاتا ہے بچے کیسے پیدا ہو گئے، کہا جاتا ہے ابھی ہم نے شادی نہیں کی، انڈرسٹینڈنگ میں ہی ہوئی ہے، ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جب انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اور ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے اس کے بعد شادی کر لیں. 50% کے قریب حرام کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اس قدر معاشرہ خراب ہو چکا ہے کہ اس کی تمام برائیوں کو بیان کرنا گویا کہ ایک برائی کی اشاعت کرنا ہے، لوگوں میں برائی کو پھیلانا ہے. لہذا جب ہم اسلام کی تعلیمات پر غور و فکر کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، شریعت اسلامیہ نے عورت کو کیا حقوق دیے ہیں، اس کا کیا مرتبہ مقام ہے، اور اس کی عزت و عصمت کی ہی حفاظت نہیں کی بلکہ اس کے تمام حقوق کی حفاظت کی گئی ہے. اور عورت کسی بھی رشتے اور ناطے میں منسلک ہے، تفصیل کے ساتھ اس کے حقوق کا دفاع کیا گیا ہے اور اس کے حقوق متعین کیے گئے ہیں. آج جو عورت یہ چاہتی ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق ملنے چاہیے، تو کون سے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے تمام حقوق ادا نہیں کر دیے؟ عورتوں کے حقوق بیان نہیں کر دیے؟ جو حقوق غصب کیے گئے ہیں ان کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، ان کے متعلق کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا کہ عورت کو وراثت سے بر صغیر میں عمومی طور پر محروم کیا گیا ہے، کوئی اس کے متعلق آواز نہیں اٹھاتا، نہ دینی طبقے سے یہ آواز اٹھتی ہے اور نہ عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے اس بات کو اٹھاتے ہیں. وہ حقوق دلانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے عورت کو پاؤں کی جوتی سے بھی زیادہ کم تر سمجھا جائے. وہ حقوق دلانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے سے عورت صرف ایک اشتہار بن جائے. جنہوں نے عورت کو یہ حقوق دیے ہیں، جن حقوق کے دلانے کی بات ہوتی ہے، انہی عورتوں سے پوچھ لیں کہ وہ یہ حقوق لے کر خوش ہیں، ان حقوق کے ذریعے سے ان کو کیا حاصل ہوا ہے، کیا کچھ ملا ہے. تو اللہ رب العزت نے جہاں عورت کے حقوق کو بیان کیا ہے، جہاں عورت کی عفت و عصمت کی حفاظت کی ہے، وہاں پر بطور خاص اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں یا اپنے معاشرے میں کس طریقے سے زندگی بسر کریں اور ان کی ازدواجی زندگی یا معاشرتی زندگی کس طریقے کی ہونی چاہیے. ان میں سے ایک پہلو پر ہم آج گفتگو کرنا چاہتے ہیں. قرآن مجید نے پہلے مردوں کے متعلق یہ حکم بیان کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ آپ ایمان والے مردوں کو یہ بات کہہ دیں کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں، نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذلک ازکی لہم، یہ ان کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ تزکیہ کی بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بلا شبہ اللہ رب العزت جو کچھ وہ کرتے ہیں ان سے پوری طرح سے باخبر ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کے بعد عورتوں کو یہ بات کہی گئی کہ عورتیں بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جو شخص اپنی آنکھوں پر قابو نہیں پا سکتا وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا. یہ معاملہ ہی ایسا ہے. یہ الگ ایک مستقل موضوع ہے آنکھ کی حفاظت. اور آج سب سے زیادہ برائی معاشرے میں آنکھ کی وجہ سے پھیل رہی ہے, جس کو آنکھ کا زنا کہہ دیا جائے, آنکھ کی برائی کہا جائے, آنکھ کی اریانی اور فحاشی. اور ایسی برائی میں یہ آنکھ مبتلا ہو چکی ہے کہ کبھی یہ آنکھ اس اریانی اور فحاشی سے اپنی حرص کو خواہش کو پورا نہیں کر سکتی, کبھی اس آنکھ کی خواہش مکمل نہیں ہو سکتی. آنکھ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو ایک سونے کی وادی دے دی جائے تو وہ دوسری کی طرف جھانکے گا, دیکھے گا, دوسری مل جائے تو تیسری. کہا اس کی آنکھ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی جو اس کی خواہش ہے, قبر کی مٹی ہی اس کو ختم کرے گی. اسی طرح سے یہ آنکھ کا زنا اس قدر عام ہو چکا ہے, گھر گھر ٹیلی ویژن اور ڈش اور وی سی آر اور فلمیں یہ قوموں کی تباہی اور بربادی کا سبب بن رہی ہے. اور اس زنا کے متعلق عام طور پر نہ مرد سوچتے ہیں نہ عورتیں سوچتی ہیں. اور پھر یہ بات کہی جاتی ہے پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے دل کا ہوتا ہے. جب آنکھوں کا اور دل کا پردہ ہے تو پھر ان آنکھوں کو چھپاؤ, ان آنکھوں کے ذریعے سے غیر مردوں کو کیوں دیکھتی ہو؟ اس پہ ہم کبھی تفصیل سے الگ گفتگو کریں گے. اور مرد حضرات بھی جب دیکھیں گے کہ کوئی عورت بے پردہ گھوم رہی ہے تو بطور خاص اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے, اس پہ نظریں ڈالیں گے, کیونکہ یہ اس قدر حساس معاملہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص یہ بات کہی کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, زبان بھی زنا کرتی ہے, کان بھی زنا کرتے ہیں, ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, پاؤں بھی زنا کرتے ہیں, شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. کیوں یہ بات کہی گئی کہ فتنہ اصل میں زنا کی ابتدا آنکھ سے شروع ہوتی ہے. جتنے بھی اغوا ہوتے ہیں, جتنی بھی معاملے میں خرابیاں ہوتی ہیں, عورتوں کا پیچھا کیا جاتا ہے, ان کے گھروں میں زبردستی گھستے ہیں, وہ سب سے پہلے آنکھ کا فتنہ ہے. اس آنکھ کے فتنہ سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے. اور دوسرا بے پردگی, اس کے ساتھ وہ بڑا سبب ہے کہ آنکھ کی حفاظت نہیں ہوتی اور پردہ نہیں کیا جاتا, چہرے کو چھپایا نہیں جاتا, جسم کو چھپایا نہیں جاتا, اپنی زینت کو ظاہر کیا جاتا. ذرا غور و فکر کریں ان لوگوں کی بات پر کہ جو کہتے ہیں کہ کتاب و سنت میں کہیں بھی چہرے کو ڈھانپنے کا حکم نہیں ہے. عجیب بات ہے, اللہ رب العزت چہرہ ڈھانپنے کی نسبت ایک ادنا چیز, معمولی زینت, اس سے منع کر رہا ہے تو اس سے بڑی بات اس سے کیسے منع نہیں کرے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا اور عورتیں, ان کے فتنہ سے بچو. فتق الدنیا وتق النساء, کہ دنیا اور عورت کے فتنہ ان دونوں سے بچو. اس لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کا ہی شروع ہوا. اور اسی طرح سے دوسری حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد مردوں میں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا فتنہ، نقصان دینے والی چیز جو چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ عورتیں ہیں. اس میں عورتوں کی توہین کا پہلو نہیں نکلتا ہے، بلکہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس کے ذریعہ سے خرابیاں ہوتی ہیں، لہذا عورتوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کی جائے تاکہ نہ عورتوں کی عزت برباد ہو اور نہ ہی مرد فتنہ میں مبتلا. بعض منکرین حدیث اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی عورت کو فتنہ قرار دے دیا گیا، عورت کے متعلق یہ بات کہہ دی گئی، یہ بات کتاب و سنت کی اصل روح کے خلاف ہے. اللہ رب العزت نے عورت کو مرتبہ مقام دیا ہے، قرآن اس کے مرتبہ مقام کو بیان کرتا ہے، اس کے باوجود یہ بات. ہاں ہاں عورتوں کا فتنہ ہے، اس کو قرآن بھی بیان کرتا ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے خبر دی ہے، فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكم ان كيدكم عظيم. جب اس نے یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی تو اس نے کہا عورتوں کو کہ یہ تمہارا ہی مکر و فریب ہے. ان کیدکم عظیم، بلا شبہ تمہارا مکر و فریب عظیم ہے. اس کے مقابلے میں قرآن مجید نے شیطان کا مکر اور فریب اس کو کمزور بیان کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ رب العزت کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اور کافر وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں. کہا کہ شیطان کے دوستوں کے ساتھ قتال کرو، لڑائی کرو، جنگ کرو. ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ بلا شبہ شیطان کا مکر و فریب ضعیف ہے، کمزور ہے. یہ بات کیسے کہتے ہیں کہ جی حدیث قرآن کے خلاف ہے؟ تو قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے، قرآن کا بھی انکار کر دو. جہاں کہیں بھی ان لوگوں نے کسی حدیث رسول پر اعتراض کیا ہے بشرطے کہ وہ حدیث صحیح ہو، تو وہی اعتراض قرآن مجید کی کسی نہ کسی آیت پر وارد ہوا. تو جب اللہ رب العزت ادنا چیز سے منع کر رہا ہے کہ اس کو ظاہر نہ کرو، تو اعلیٰ چیز کو ظاہر کرنا بالاولا منع ہو گیا. اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تو تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لهما اف، تو ان دونوں کو اف بھی نہ کہو. ولا تنهرهما، اور نہ ان دونوں کو ڈانٹیں. وقل لهما قولا کریما، اور ان دونوں کو اچھی بات ہی کہیں. اب اس میں یہ بات کہی گئی کہ والدین کو اف بھی نہیں کہنا، تو جب سب سے ہلکی بات، سب سے ادنا بات اف بھی نہیں کہہ سکتے تو بڑی بات کہہ سکتے ہیں، گالی گلوچ کر سکتے ہیں. اب کوئی شخص اٹھ کر یہ بات کہے کہ قرآن مجید میں یا احادیث رسول میں کہیں یہ لکھا ہوا موجود نہیں ہے کہ اللہ رب العزت یا اس کے رسول نے کہا ہو کہ والدین کو مارنا نہیں چاہیے، ان کی پٹائی نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ کے بندو سوچو کہ اللہ رب العزت کہتا کہ اس بھی نہ کہو، اور تم پوچھتے ہو کہ جی مارنا چاہیے یا نہیں، اس کا حکم قرآن میں موجود ہے یا نہیں. جب اللہ رب العزت اس کہنے سے منع کر رہا ہے تو معلوم ہوا کہ اس سے بڑی گستاخی، اس سے بڑی زیادتی والدین کے ساتھ کرنی، یہ بالاولا منع. اسی طرح سے اللہ رب العزت یہاں پر جو بات بتا رہا ہے کہ اپنی زینت کو کہاں ظاہر کر سکتی ہے، اپنے شوہروں کے سامنے، اپنے والد کے سامنے، اپنے شوہر کے والد کے سامنے یعنی سسر، اپنے بیٹے یا شوہر کے بیٹے یا بھائی یا بھانجے یا بھتیجے یا اپنی عورتیں یا جو تمہارے غلام لونڈیاں ہیں یا ایسے مرد کہ جن کو عورتوں کی خواہش ہی نہیں ہے یا ایسے بچے کہ وہ عورتوں کی پوشیدہ باتوں پہ مطلع نہیں. اب اس کے بعد یہ بات کہی گئی، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ اپنے پاؤں کو زور سے زمین پر مار کر نہ چلیں تاکہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے، وہ معلوم ہو جائے. اب پاؤں زمین پر مارنے سے کون سی زینت ظاہر ہوگی؟ جو پازیب پہنی ہوئی ہے، پازیب کی جھنکار، یہ تو مردوں کے کان میں نہیں پڑنی چاہیے کہ مرد فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے. اس کی اللہ اجازت نہیں دے رہا تو چہرہ کھول کر چلنا چاہیے، اس کے لیے الگ حکم ہونا چاہیے. عجیب بات ہے. قرآن مجید کے انداز کو سمجھیں، قرآن مجید ادنا چیز کی اجازت نہیں دے رہا کہ عورت اپنی پوشیدہ زینت کو زور سے پاؤں زمین پر مار کر ظاہر کرے، تو جو جسم میں سب سے زیادہ خوبصورت حصہ ہے چہرہ، اس کو کیسے کھولنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ یہ تو دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، دین سے غفلت کا نتیجہ ہے. اور اس سے بھی زیادہ غور و فکر والی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما ہے اور ایک مخنث جس کو ہم اپنی زبان میں خسرا کہتے ہیں یا ہجڑا، یہ بیٹھا ہوا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ امیر لشکر بنا کر ایک علاقے کی طرف بھیج رہے ہیں، یہ مخنث عبداللہ کو کہتا ہے کہ میں تجھے اغیلان کی بیٹی کی خوشخبری دیتا ہوں کہ جب وہ چلتی ہے تو اس کے آگے جسم پر 4 بل پڑتے ہیں اور پیچھے 8 بل پڑتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پر عورتوں کو حکم دیا کہ ان مخنثین سے پردہ کیا کریں، کہ یہ اس گہرائی کے ساتھ تمہارے جسم کی بناوٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد مردوں میں بیٹھ کر اس کو بیان کرتے ہیں. اتنی بات کی تو رسول اللہ اجازت نہ دیں کہ عورت کے جسم کی بناوٹ کو مردوں میں بیان کیا جائے، اور جو شخص مردوں میں بناوٹ کو بیان کر رہا ہے اس سے پردے کا حکم دے دیں، لیکن اس بات کی اجازت رہے کہ عورتیں چہرہ کھول کر بازاروں میں گھومتی رہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ درمیان میں بغیر کپڑا حائل کیے ہوئے نہ لیٹے. اور بچوں کے متعلق بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ چھوٹے بچے جب بڑے ہو جائیں، 8-9 سال کے ہونے لگیں، تو ان کے بستر الگ کر دینے چاہیے. طبیعت میں حیجان پیدا ہوتا ہے، لاشعوری طور پر وہ کہیں برائی کی طرف مائل نہ ہوتے چلے جائیں. تو دو مردوں کو بغیر کپڑا حائل کیے ہوئے لیٹنے کی اجازت نہیں دی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر طبیعت میں حیجان پیدا ہو اور وہ برائی میں مبتلا ہو جائے. اسی طرح سے دو عورتوں کو اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی. اور پھر یہ بات کہی گئی کہ کوئی عورت کسی عورت کے حسن و جمال کو یا اس کے جسم کی بناوٹ کو یا اس کے جسم کی خوبصورتی کو اپنے شوہر کے سامنے بیان نہ کرے، گویا کہ اس کا شوہر اس عورت کو دیکھ رہا ہے.
بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی عورت جا کر کسی عورت کے حسن و جمال کو بیان کرے یا اس کے جسم کو دیکھ لے اور اس کے جسم کی خوبصورتی کو اپنے شوہر کے سامنے بیان کرے. لیکن اس چیز کی اجازت ہے کہ لے جا کر اس عورت کو اس کے سامنے بٹھا دیا جائے کہ لو اچھی طرح سے دیکھ لو بھائی. اب بازاروں میں جاتی ہیں, ادھر ادھر گھومتی ہیں, غیر مردوں کے سامنے کھلے منہ بیٹھتی ہیں, ان کے ساتھ گپیں ہانکتی ہیں, بات چیت کرتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں. ادنا چیز کی اجازت نہیں ہے تو اعلیٰ کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ معمولی گناہ کرنے کی شریعت اجازت نہیں دے رہی تو بڑا گناہ کرنے کی شریعت اجازت دے گی؟ ذرا غور و فکر کرنا چاہیے. اب رہا مسئلہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو گھر میں دیکھا کہ اس نے باریک لباس پہنا ہوا ہے, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تنبیہ کی اور اس کے بعد اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہاتھ اور چہرہ ان کو کھلا چھوڑ سکتی ہے. یہ روایت فی نفسہ ہی ثابت ہی نہیں ہے, سورہ ابی داؤد میں موجود ہے اور اس میں خالد بن دریک راوی, اور یہ راوی اس کا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ملاقات کرنا یا ان سے کوئی بات سننا ثابت ہی نہیں. اور دوسری روایت جو بیان کی جاتی ہے دوسری سند سے, اس میں حسین راوی ہے جس کا نام سنید بن داؤد ہے, اور اس میں ایک اور راوی ہے حجاج بن محمد, یہ دونوں ہی قابل حجت نہیں ہیں, ایک متروک ہے دوسرا ضعیف ہے. یہ روایت دلیل بن ہی نہیں سکتی. اب رہا مسئلہ کہ وہ روایت کے جس میں سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہچاننا مذکور ہے, صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, تو اس میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ ایسے جسم والی تھی کہ ان کے بھارے جسم کی وجہ سے, بھاری جسم کی وجہ سے وہ پہچانی گئی, حالانکہ انہوں نے پردہ کیا ہوا تھا. یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے بغیر پردے کے جا رہی تھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پہچان لیا. باوجود پردہ کے بھی بعض اوقات مرد اور عورت جو ہیں پہچانے جاتے ہیں. تو اس حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں, یہ بات بطور خاص موجود ہے کہ ان کے بھاری جسم کی وجہ سے ان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا, اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی عورت مسلمانوں کی بازاروں میں جائے اور منافقین یا غیر مسلم ان کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں, اور خصوصی طور پر ازواج مطہرات کے متعلق. قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے, اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش کے مطابق ہی اللہ رب العزت نے پردے کا حکم نازل کیا, اور وہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ رب العزت واضح حکم نازل فرما دے. ان کی خواہش کے مطابق ہی اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے متعلق خاص حکم نازل کیا کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں, اور یہ خاص حکم نازل کر دیا اللہ رب العزت نے کہ ان کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی کہ ازواج مطہرات اس طریقے سے پردہ کر کے بھی گھر سے باہر نکلے. تو انہوں نے آواز لگا دی کہ سودا ہم نے تجھے پہچان لیا. تو جب سودا گھر آئیں وہیں سے واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا, بابا علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور ضرورت پردہ کر کے باہر جانے کی اجازت دے دی. اور اس پر بہت ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں, روایات موجود ہیں, ہم آگے چل کر اس کا ذکر کریں گے. اور دوسری بات جس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں یا مزدلفہ میں سواری پر سوار تھے, اور ایک قصامیہ عورت اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے باپ کے حج کے متعلق کچھ سوالات کیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بتا رہے, اس میں یہ بات موجود ہے, صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے, بلکہ فضل بن عباس اس عورت کو دیکھ رہے تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے چہرے کو پکڑ کر, سر کو پکڑ کر گھما دیا. تو کہتے ہیں دیکھیں جی عورت کو نہیں کہا کہ پردہ کرو, فضل بن عباس کا چہرہ آپ نے پھیر دیا, ٹھیک ہے. لیکن دوسری روایت جو مسند ابی اعلی موصلی میں موجود ہے اس میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ اس لڑکی کا والد اس کے ساتھ تھا اور اس نے بطور خاص اپنی بیٹی کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرے, اور اس میں یہ بات موجود ہے کہ وہ اس بات کا خواہش مند تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری بیٹی سے شادی کر لیں, اس لیے اس نے کہا کہ یہ سوال بھی کرے, اس لیے اس نے چہرہ بھی کھول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کی. تو جب اس میں یہ بات موجود ہے کہ خاص فکر کے تحت اس نے اپنی بیٹی کو کہا یہ سوال کرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مقصد کے لیے سوال جواب کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند کر لیں, اس سے شادی کر لیں, تو یہ تو شریعت میں بات موجود ہے کہ جو شخص کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے خالص نیت کے ساتھ, نہ کہ چسکا لینے کے لیے اور عورتوں کو دیکھنے کے لیے, بلکہ شادی کرنا چاہتا ہے, نیت یہ ہے, وہ عورت تو ایک نظر دیکھ سکتا ہے, تو اس حدیث سے یہ استدلال کرنا درست نہیں, یہ بھی بات غلط ہوگی, اس سے بھی ان کا استدلال صحیح نہیں ہے. اب رہی وہ روایت کہ جو صحیح بخاری میں 15 مقام پر امام بخاری نے ذکر کی ہے اور امام مسلم, ابو داود, دارمی اور امام احمد وغیرہ نے اپنی اپنی کتابوں میں اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے دن جب عورتوں کو خطبہ دینے کے لیے گئے تو جا کر بتایا کہ رسول اللہ خطبہ دینے آئے ہیں, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دینے لگے اور عورتوں کو کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ترغیب دلائی اور کہا کہ تم میں سے اکثر عورتوں کو میں نے دیکھا ہے جہنم میں, تو ترغیب دلائی کہ کثرت کے ساتھ صدقہ کرو, اور اس کا سبب یہ بتایا کہ یہ کثرت کے ساتھ چغلی کرتی ہیں, غیبت کرتی ہیں اور کثرت کے ساتھ ناشکری کرتی ہیں, خاص طور پر خاوند کی ناشکری. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جہنم سے بچنے کے لیے صدقہ و خیرات کرو, تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک عورت اٹھ کر اس کی گالیں رخسار اس کے چپکے ہوئے تھے, سیاہی اس کے چہرے سے ظاہر تھی, وہ بتا رہے ہیں عورت کی حالت کہ اس نے اٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سوالات کیے. اب اس عورت کے متعلق پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے یا بعد کا واقعہ ہے, ایک بات. دوسری بات کہ حدیث میں یہ الفاظ ہے فقالت امراۃٌ من سفلۃ النساء, کہ نچلے طبقے کی عورتوں میں سے تھی. اب نچلے طبقے کی عورتیں کون ہیں؟ وہ لونڈیاں تھیں. تو لونڈی کے لیے تو پردہ کرنا ضروری ہی نہیں, اس کو تو حکم ہی نہیں ہے کہ وہ چہرہ چھپائے, تاکہ آزاد اور لونڈی میں فرق رہے. تو اس حدیث سے بھی استدلال کرنا صحیح نہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ ممکن ہے کہ یہ عورت جس کی یہ حالت بیان کی جا رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ عورت اس عمر کو پہنچ چکی ہو کہ اس پر پردہ کرنا فرض ہی نہیں, جیسا کہ سورہ نور میں اللہ رب العزت آیت نمبر 60 میں اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ جو عورتیں نکاح کی حاجت اور ضرورت نہیں رکھتی ہیں اور اس عمر سے گزر چکی ہیں اور بڑھاپے کو پہنچ چکی ہیں, اگر وہ اپنے کپڑے اتار دیں یعنی وہ پردہ نہ کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن اس کے باوجود یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر وہ پردہ کریں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے, عفت و عصمت کی حفاظت کے اعتبار سے. تو اس حدیث سے بھی استدلال کرنا کسی طرح سے درست نہیں. اب آئیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ بات کہی کہ ایاکم والدخول علی النساء, کہ عورتوں پر داخل ہونے سے بچو, تو انصار میں سے ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا, یا رسول اللہ افرائیت الحمو, فقال الحمو الموت, کہا دیور کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دیور تو موت ہے. اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جی موت کی طرح یہ لازمی اس کا آنا جانا ہے, یہ بات تو مانا مفہوم کے خلاف ہے. بات یہ کہی گئی کہ جس طریقے سے موت انسان پر طاری ہوتی ہے, واقع ہوتی ہے, اسی طرح سے دیور کا فتنہ میں مبتلا ہونا اور اس میں پھر شک و شبہ نہ ہونا یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتا، دھیان ہی نہیں جاتا کہ گھر کا فرد ہے، شوہر کا بھائی ہے. اب کسی کو شک و شبہ نہیں ہو سکتا، تو ہو سکتا ہے کہ تعلقات قائم ہو جائے یا برائی میں مبتلا ہو جائے. جب دیور سے پردہ کرنے کا حکم دے دیا گیا اور یہ رشتے جو بیان کیے گئے ہیں، ان رشتوں میں آپ دیکھیں کہ چچا اور ماموں کو بیان نہیں کیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ چچا اور ماموں یہ محرم ہیں، تو یہاں دیور کا حکم کہاں سے نکل آیا کہ جن پر زینت ظاہر کی جا سکتی ہے؟ اور جو الا ما ظاہر منہا کی تفسیر عبداللہ بن عباس سے بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے وہ ان سے یہ تفسیر مروی ہے، لیکن اس کے برعکس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تین روایتیں مذکور ہیں، اور ان تینوں روایتوں کی اسانید صحیح ہیں جو کہ امام ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں بیان کی. اور ایسے ہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ فردے کا حکم نازل ہونے کے بعد ہم نے اپنے اوپر بڑی چادر لینی شروع کر دی، اور اس کے بعد ہم گھنڈ نکال کر ایک آنکھ سے وہ لمبا تھا کر کے اس میں سے دیکھ کر چلتی تھی. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فردے میں ہاتھ اور چہرہ بھی شامل ہے. جب یہ صحابہ کی بات ثابت ہے اور یہ مذکور ہے، اور انہوں نے اس آیت کی تفسیر یہ کر دی ہے کہ الا ما ظہر منہا سے مراد کہ جو اوپر چادر وغیرہ لی ہوتی، برقع پہنا ہوا ہوتا ہے، اور یہ چادر کی یا برقعے کی جو زینت ہے یہ ظاہر ہو رہی ہے، تو اس کو تو چھپایا ہی نہیں جا سکتا، یہ لا محالہ ظاہر ہو کر رہے گی، تو یہ زینت مراد ہے کہ جو خود بخود ظاہر ہو اور جس کو چھپایا نہ جا سکے، نہ کہ اس سے مراد ہاتھ اور چہرہ. اور اسی طرح سے اب ذرا خود بخود ظاہر ہو اور جس کو چھپایا نہ جا سکے، نہ کہ اس سے مراد ہاتھ اور چہرہ. اور اسی طرح سے آپ ذرا مزید غور کریں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور و معروف ہے. قرآن مجید کی سورہ نور کی 10 آیتیں ان کی برات میں نازل ہوئیں کہ جب ان پر الزام لگا دیا گیا، تو وہ خود بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، کہ میں پیچھے رہ گئی اور لیٹی ہوئی تھی، تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جب گزرے تو ان کو شبہ ہوا سایہ دیکھ کر کہ جیسے کسی انسان کا سایہ ہوتا ہے، تو وہ میرے قریب آئے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو میں یہ کلمہ سن کر بیدار ہو گئی اور اٹھ گئی، اور جلدی سے میں نے پردہ کر لیا اور اپنے آپ کو چھپا لیا. اور بیان کرتی ہیں کہ اس نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا. اب بتائیں تو گنجائش باقی رہ گئی کہ جو پردے کا حکم نازل ہوا، اللہ کے رسول نے بھی یہ بات سمجھی کہ چہرہ چھپانا چاہیے، ازواج مطہرات نے بھی یہ بات سمجھی، اور پھر وہ ازواج مطہرات اپنے چہرے کو چھپا رہی ہیں، تو مزید کس چیز کی ضرورت ہے؟ جب اس حکم سے سمجھا ہی صحابہ نے یہ ہے، تو ہمیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ہم اس کو سمجھنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں کہ یہ الگ سے حکم ہونا چاہیے؟ الگ سے حکم کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب ادنا چیز کو چھپانے کا حکم ہے، ادنا زینت کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا، پوشیدہ زینت ظاہر نہیں کی جا سکتی، زور سے زمین پر پاؤں نہیں مارا جا سکتا، اور عورت خوشبو لگا کر باہر نہیں جا سکتی کہ غیر مردم خوشبو سونگے، اس عورت کو زانیہ کہا گیا جو خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے. خوشبو لگانے کی اجازت نہیں دی ہے کہ خوشبو سے فتنہ زیادہ اٹھتا ہے یا چہرے سے فتنہ زیادہ اٹھتا ہے؟ غور و فکر تو کرو، سوچ فکر کی بات کرو کہ عقل اور شعور موجود ہے یا نہیں، کہ عقل اور شعور کے بغیر ہی ساری باتیں ہو رہی. سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں کہ کیا بات ہے اور کیا بات نہیں ہے. لہذا اس چیز پہ غور و فکر کریں کہ عورت کے جسم میں سب سے زیادہ حسین و جمیل حصہ چہرہ ہے، اور اسی کے ذریعے سے نکاح اور شادی کے معاملات طے ہوتے ہیں، اور اسی کی بنا پر رد ہوتے ہیں. عورت کی عادات، اس کا اخلاق، اس کی تعلیم، یہ ساری چیزیں بعد کی بات ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز جو عورتیں جا کر دیکھتی ہیں وہ کیا دیکھتی ہیں؟ اس کا چہرہ دیکھتی ہیں. چہرہ دیکھنے کے بعد بات آگے بڑھتی ہے، آگے چلتی ہے. اگر کسی کو چہرہ نہ دکھایا جائے, اس کے ہاتھ اور پاؤں دکھا دیے جائیں لڑکی کے, اس کے رنگ تو باہر ہو جائے گا, لیکن کسی عورت کے ساتھ کوئی مرد شادی کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ کبھی تیار نہیں ہو سکتا. یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی؟ ازواج مطہرات نے یہ بات سمجھی, اور پھر پردہ کرنے کا, نقاب لگانے کا, چہرے کو چھپانے کا عام رواج تھا. اس لیے کہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی عورت احرام باندھنے والی, حج اور عمرہ کی نیت کر کے جانے والی, وہ اپنے چہرے پر نقاب نہ لگائے اور ہاتھوں میں دستانے نہ پہنے. اب معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ عورتیں دستانے بھی پہنتی تھیں اور نقاب بھی لگاتی تھیں. اب وہ نقاب جس کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ ڈاکوؤں کے متعلق ہوتا ہے کہ نقاب پوش, اور جو بدو عورتیں نقاب لگاتی ہیں, اور وہ نقاب ایسے بھی لگائی ہوئی عورتیں موجود ہیں ڈرائیونگ کرتی ہیں کہ ان کی آنکھیں بھی نظر نہیں آتی. تو یہ نقاب لگانے سے اس طریقے سے روکا گیا ہے کہ چہرے اوپر نقاب نہ لگائے, لیکن چہرے کے اوپر پردہ ویسے ڈالنا احرام کی حالت میں اس کی اجازت موجود ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم طواف کر رہی ہوتی تھی, اور دوران طواف اگر ہمارے سامنے مرد آ جاتے تو ہم اپنی اوڑھنیاں اپنے چہروں پر ڈال لیتی تھی. سورہ ابی داؤد میں روایت موجود ہے, کنا نغطی وجوہنا, کہ ہم اپنے چہرے کو چھپا لیتی تھی, ڈھانپ لیتی تھی. اب یہ چیز باقاعدہ معاشرے میں موجود تھی, پردہ کرنے کا رواج تھا, نقاب لگانے کا رواج تھا, دستانے پہننے کا رواج تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص احرام والی عورت کو, حج اور عمرہ کرنے والی عورت کو یہ حکم دیا کہ وہ نہ نقاب لگائے اور نہ دستانے پہنے. آپ بتائیں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کیا ایمان والا جب کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو. تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جب کوئی سچا آدمی خبر لے کر آئے تو پھر اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے, لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, کہ اگر یہ قرآن مجید غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا. تو کیا اس کا مفہوم مخالف ہے؟ کیا مطلب ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے, اس کی کلام ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اب یہ بات ثابت ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر پردہ کرنے سے متعلق بتایا کہ عورتیں حج اور عمرہ کے موقع پر نقاب نہیں لگا سکتی, دستانے نہیں پہن سکتی, تو بالاولا یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کے علاوہ نقاب بھی لگانا اور دستانے بھی پہننے ہیں. بات ثابت ہوئی یا نہیں؟ خود بخود یہ بات ثابت ہو رہی, خود بخود یہ بات واضح ہو رہی. تو ایسی باتیں بیان کرنا اور لوگوں میں یہ بات پھیلانا اور کہنا کہ جناب شریعت میں واضح حکم نہیں ہے, اور واضح حکم بعض اوقات کنایا وہ تصریح سے زیادہ واضح ہوتا ہے. الکنایا تو اصرح, الکنایا تو ابلغ من التصریح, یہ عربی کا مقولہ ہے کہ اشارے کے ذریعے سے جو بات ہو جاتی ہے وہ پوری بات بیان کر کے بھی واضح نہیں ہوتی. بعض اوقات اشارے سے ہی اتنی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے تو اتنی بات سمجھ نہیں آتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید اللہ رب العزت معمولی چیزوں سے تو بچنے کا حکم دے رہے ہیں, اب آپ بتائیں کہ معمولی گناہ سے, معمولی چیزوں سے, معمولی چیزوں کو چھپانے کا تو حکم ہے, اور اس کے علاوہ بڑی باتیں جو ہیں ان کو اور زیادہ زینت کی چیزیں جو ہیں ان کو کھولنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر دیکھیں کہ قرآن مجید اس چیز کو بطور خاص بیان کرتے ہوئے ازواج مطہرات کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم کس طریقے سے گھروں میں قیام پکڑے رہو, قرار پکڑے رہو, اور گھروں سے باہر بے مقصد نہ نکلو, کسی ضرورت کے تحت نکل سکتی ہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو, اس میں ٹکی رہو, اور زمانہ جاہلیت جیسا بناؤ سنگھار کر کے, زینت کر کے اپنے جسم کو کھول کر باہر نہ نکلو, اس کو ظاہر نہ کرو. تو اب جو عورتیں زینت کر کے, نمائش کر کے اور میک اپ کر کے باہر نکلتی ہیں, یہ میک اپ کس کے لیے کیا؟ اس نے اپنے شوہر کے لیے کیا ہے, یا ان رشتوں کے لیے کیا جن کو بیان کیا گیا جن کے سامنے زینت ظاہر کی جا سکتی، یا وہ مرد کے سارے بازار میں مرد گھوم رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی دل کا پردہ ہوتا ہے، آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، کون سی آنکھ کا پردہ باقی رہ گئے، کس کے لیے وہ ہار سنگار کر کے باہر جا رہی؟ بلکہ یہاں تک ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ ایک عورت ہمارے قبیلے کی کو ایسی بتا رہا تھا کہ اس کا چہرہ اتنا زیادہ خوبصورت نہیں ہے لیکن رنگ اس کا بہت سفید ہے، اس نے ایک نیا طریقہ شروع کر لیا کہ اس نے نقاب لگانا شروع کیا اور آدھے رخسار وہ کھلے رکھتی ہے اور آنکھیں کھلی رکھتی ہے، آدھا ماتھا بھی اس کا کھلا ہوتا ہے، تو اتنے ہی جگہ پر وہ صرف میک اپ کرتی ہے، باقی نیچے کے حصے میں میک اپ نہیں کرتی کہ جتنا حصہ غیر مردوں کو نظر آنا، کیا مقصد ہے زیب و زینت کر کے، یہ ہار سنگار کر کے اور یہ سارا جو کچھ بھی میک اپ کا سامان ہے وہ استعمال کر کے خوبصورت بن کر بازار میں جا رہی ہے، کس کے لیے؟ کہ مرد مجھے دیکھتے توجہ کروانا چاہتی ہے، ایسی عورتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائلات ممیلات، مائل ہونے والی، مائل کرنے والی، کاسیات آریات، بظاہر کپڑے پہننے والی لیکن حقیقت میں برہنہ ہے، اتنے باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ جسم ان کا نظر آ رہا ہے، کہا کہ یہ ایسی بدکارہ عورتیں اور ملعونہ ہیں، یہ اتنا برا فیل کر رہی ہیں قیامت کے دن یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے، جیسے بختی اونٹ اس کی کوہان ہلتی ہے ایسے اپنے پیچھے بڑے بڑے بالوں میں بال لگا کر جوڑا کر کے نکلتی ہیں اور خوبصورتی کر کے یا بار بکھیر کر اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرتی پھرتی. ہمارے اکاڑا میں پارٹیشن سے پہلے آریہ سماج نے ایک ایسا پروگرام رکھا کہ جس میں عورت کے متعلق یہ بات بیان کی جائے اور یہ بتایا جائے عقل کے ذریعے سے کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے یا نہیں، خاص مقصد کے لیے انہوں نے یہ پروگرام رکھا، سارے لوگ اپنی اپنے دلائل عقلی دلائل دے رہے ہیں، نقلی دلیل پیش نہیں کرنی ہے کہ جو کتابوں میں مذکور ہو اپنے دین کے مطابق قرآن و سنت سے، ایسی بات نہیں کرنی، تو عقلی دلائل دیتے ہوئے ایک وہاں کا عامی آدمی تھا، کوئی عالم دین نہیں تھا، حکیم تھا، اچھی بات چیت کر لیتا تھا، قاضی عبد الرحمن، اس نے اٹھ کر گفتگو کی، اس نے کہا کہ میں آپ کو پردے والی اور بغیر پردہ عورت کی مثال دیتا ہوں کہ جیسے مکئی کا سٹا ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں بھٹا کہتے ہیں اور پنجابی میں چھلی کہتے ہیں، کہ یہ مکئی کی چھلی اس کے اوپر پردہ ہوتا ہے، اس نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ جس مکئی کی چھلی پر پردہ ہوگا یہ پرندوں کے چونچ مارنے سے دانہ نکالنے سے محفوظ رہے گی، لیکن جس پر پردہ نہیں ہوگا ہر پرندہ آئے گا اس میں چونچ مارے گا دانہ نکال کر لے جائے گا، یہی مثال پردے والی اور بغیر پردے والی عورت کی، ان کو یہ بات اچھی نہ لگی، کہنے لگے نہیں جی یہ آپ نے غیر مہذب بات کی، بات تو عقل سے ثابت کرنی ہو گئی، ثابت تم نے مان لی، اب تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، تو عورت کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے، اپنے چہرے کو چھپائے اور جو شرعی پردہ ہے اس کو اختیار کیا جائے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم بذات خود بھی اپنے اہل خانہ کو پردہ کروائیں اور اپنی بیٹیوں کو، بہو کو، بیویوں کو اور سب کو یہ حکم دیں کہ وہ پردہ کریں، اور اللہ رب العزت سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان عورتوں کو دین کو سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور شرعی پردہ کرنے کی توفیق دے. اکبر الہبادی نے بیان کیا، کہتا کہ نظر آئیں جو بے پردہ چند بیویاں تو اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا ان سے پردہ تمہارا کدھر گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. تو ان مردوں کے لیے بھی دعا کریں کہ جو اپنی عورتوں کو پردہ اتروا کر اپنے ساتھ زیب و زینت کروا کر گھماتے ہیں اور ان عورت مردوں پر حیرت ہوتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ کیسا مرد ہے کہ عورت نے جانگیا پہنا ہوا ہے یا انڈر ویئر اس نے اس سے تھوڑا سا لمبا پہنا ہوا ہے اور اس کی پوری ٹانگیں ننگی ہو رہی ہیں، بازو اس کے ننگے ہو رہے ہیں، چھاتی آدھی اس نے کھولی ہوئی ہے، گردن اس کی، سارے جسم کی نمائش وہ کر رہی ہے اور ساتھ وہ گھوم رہا ہے، اس دیوس کو غیرتی نہیں آ رہی کہ میں اپنی عورت کی نمائش کر رہا؟ کہاں چلے گی اس کی غیرت؟ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی عزتوں کی حفاظت کریں اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ایک ساتھی نے رکا دیا ہے کہ تین چار دن پہلے بی بی سی ریڈیو نے بتایا کہ کینیڈا میں سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا کہ عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے جس طرح مرد عورت کے حقوق ہوتے ہیں. تو یہ چیز فتنہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ جیسا کہ یہ ہے یورپ میں پہلے بھی یہ کینیڈا اس کے علاوہ امریکہ اور دوسرے ملکوں میں یہ سلسلہ موجود ہے کہ عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے مرد مرد کے ساتھ. بلکہ یہاں تک ان کی خباثت ہے کہ اگر کوئی اپنی ماں کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تو کر سکتا ہے. سارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رکھا ہے اور وہ معاشرے کو تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بھی بھاگ کر ان کے ساتھ مل جائیں. یہ حقوق لینے والے اور ان کی پیروی کرنے والے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کس لیے؟ کہ تم ننگے ہوئے ہمیں بھی ننگے کر دو, ہم بھی ننگا ہونا چاہتے ہیں. تمہاری عزت خاک میں ملی ہے, تم تباہ و برباد ہوئے, ہم بھی تباہ و برباد ہونا چاہتے ہیں, ہمیں بھی ساتھ ملا لو, ہم تو پیچھے رہ جائیں. ورنہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں, شیطان اول سے ہمارے والدین کا, ہمارے آبا اجداد کا دشمن رہا ہے اور قیامت تک اس نے مہلت ہی اس بنا پر مانگی ہے کہ اس نے دشمنی کرنی ہی کرنی. اس کا مقصد ہی ہے, کوئی دوسرا مقصد نہیں. کبھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اس نے کیا کیا؟ اس نے خیر خواہی ظاہر کر کے اس درخت سے ان کو کچھ کھلوا دیا جس سے منع کیا گیا تھا, جس کے نتیجے میں دونوں ہی برہنہ ہو گئے, آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام. جیسے اس نے ہمارے آبا و اجداد کو جنت میں برہنہ کیا, اس کا خاص مقصد یہ تھا کہ ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے اور جنت سے نکالا جائے, اسی طرح سے وہ ہمیں چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کرے, ہمارے بھی کپڑے اتارنا چاہتا ہے, ننگا کرنا چاہتا ہے پوری دنیا میں. اور دیکھ لیں جہاں جہاں ڈش, جہاں جہاں وی سی آر, جہاں جہاں یہ ڈرامے اور فلمیں یہ دیکھی جا رہی ہیں وہاں یہ گندگی آ رہی ہے اور وہ لوگ ننگے ہوتے جا رہے ہیں. جتنی بھی اریانی اور فحاشی ہے, جتنی بھی عورتیں کم سے کم کپڑے پہن کر باہر نکلتی ہیں, کس کا نتیجہ ہے؟ مرد اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ چھپا رہا ہے, پاؤں بھی چھپا رہا ہے, جبکہ عورت کو حکم تھا کہ وہ اپنے پاؤں بھی چھپائے. اور ایک بالش یا ایک ہاتھ کپڑا اس کا نیچے ہونا چاہیے, جیسا کہ ام سلمہ نے پوچھا اور رسول اللہ نے کہا کہ ایک ہاتھ کپڑا نیچے ہونا چاہیے, تو پاؤں بھی عورت کے چھپے ہونے چاہیے. باہر نکلے تو کپڑا سر پہ کپڑا غطرا اور منہ بھی ان کا چھپا ہوا ہوتا ہے, جا کر دیکھنا پڑتا ہے کہ کون آدمی, پاؤں بھی چھپے ہوئے, پورے بازو چھپے ہوئے, اور عورتیں ان کے پورے بازو بھی ننگے ہیں, آدھے سے زیادہ ٹانگیں بھی ننگی ہیں, چہرہ بھی کھلا ہے, اوپر کچھ لیا بھی نہیں, دوپٹہ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. دن بدن چاہتا ہے کہ تم کو ذلیل و رسوا کرے اور معاشرے میں ننگا کر کے رکھ دے سب کو, اور دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. اور یہ جتنے بھی اجتماعی زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں کہاں سے یہ سیکھے جا رہے ہیں؟ یہ ٹیلی ویژن سے ہی سیکھے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ خدا و ناس اللہ تعالیٰ شیعہ حضرات یہ بحث کرتے ہیں کہ ہمارے قرآن میں پورا کلمہ نہیں ہے, یعنی لا الہ الا محمد رسول اللہ. آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم انہیں بتا سکیں کہ اس میں کیا حکمت ہے. دیکھ لیں جی, کسی شخص غیر مسلم کو, یہودی ہو, کافر ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, کوئی بھی, حتیٰ کہ شیعہ بھی ہو, قادیانی ہو, ان کو مسلمان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شہادتین پڑھایا جائے. ان کو یہ کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا لا الہ الا محمد رسول اللہ کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھایا جاتا ہے, نہ اس کے ذریعے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہد لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ویقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ الی آخرہ, کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ لوگ شہادتین کا اقرار نہ کر لیں, اس بات کی گواہی نہ دیں, یہ نہ کہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول. اگر کوئی شخص لا الہ محمد رسول اللہ کہتا رہتا ہے وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا, اور نہ یہ کوئی کلمہ ایسے بتایا گیا ہے اسلام میں داخل کرنے کے لیے. اسلام میں داخل کرنے کے لیے شہادتین ہے, کہ یہ کہنا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود برحق صرف اللہ ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول. ایک بات. دوسری بات کہ جو چیزیں قرآن مجید میں نہیں ہیں ان کو نہیں ماننا چاہیے, یہ مطلب ہوا نا کہ اگر لا الہ محمد رسول اللہ قرآن مجید میں پورا نہیں لکھا ہوا, ٹھیک ہے جی مانتے ہیں نہیں لکھا ہوا, تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو اذان کہتے ہیں یہ قرآن میں ہے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جتنا قرآن و سنت میں جو کچھ بیان ہوا اتنے کو مانتے, اور لا الہ الا محمد رسول اللہ جو لوگ کہتے ہیں کلمہ طیبہ پہلا اور جو چھ کلمے بنائے ہوئے ہیں یہ بدعت ہے. اذان دیتے ہوئے کوئی بھی مؤذن, خواہ وہ شیعہ ہو خواہ وہ مسلمان ہو, کوئی بھی مؤذن جب اذان کہتا ہے آخر میں کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے. اگر کوئی کہے تو لوگ پکڑ کر اس کی پٹائی کریں گے, اس کو منع کریں گے کہ تو نے لا الہ کہنا ہے محمد رسول اللہ نہیں کہنا, اس موقع پر محمد رسول اللہ بتایا ہی نہیں گیا. تو اب کوئی کہے جی میں تو کلمہ کہہ رہا ہوں لا الہ محمد رسول اللہ, تم آدھا کہتے ہو میں پورا کہتا ہوں, تو اس کو اجازت دی جائے گی پورا کہنے کی؟ اور باقی چیزیں قرآن جی کہتا ہے کہ نماز پڑھو, نماز قائم کرو, کہاں نماز کا طریقہ؟ قرآن جی کہتا ہے زکات دو, کہاں زکات کا طریقہ؟ قرآن جی کہتا ہے کہ روزے رکھو, کہاں ہے روزے رکھنے کے پورے احکامات؟ قرآن کہتا ہے حج کرو, کہاں ہے یہ طریقہ حج کرنے کا؟ بتایا کہیں قرآن میں ہے میقات؟ قرآن میں ہے یہ جو یہ دھندے کرتے ہیں اور وہاں جا کر جو طریقہ اختیار کرتے, کہاں ہے قرآن مجید میں کہ بھائی تم نے مزدلفہ میں فلاں دن جانا ہے, عرفات میں فلاں دن جانا ہے, منا میں فلاں دن جانا ہے اور یہ کام کرنے؟ قرآن میں کہیں مذکور ہے کہ اس ٹائم میں یہ کام کرنا ہے؟ قرآن مجید میں کہیں ارکان بیان ہوئے ہیں کہ کتنے ارکان ہیں؟ فرائض بیان ہوئے ہیں حج کے؟ کوئی بیان تفصیلات نہیں ہے حج. تو یہ بات بالکل غلط ہے. تو ان کو جواب دینے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے سب سے پہلے کہ بھئی کسی کو مسلمان کرنے کے لیے, حتیٰ کہ تمہیں بھی مسلمان کرنے کے لیے شہادتیں ہی پڑھانا پڑے گا. لا الہ محمد رسول اللہ, اس کے ذریعے سے نہ کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے نہ یہ کلمہ اس کو پڑھایا جاتا ہے, شہادتین کا اقرار کروایا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بھی کلمہ پڑھایا شہادتین پڑھایا, لا الہ محمد رسول اللہ پڑھایا ہی نہیں. بات ہی ختم. جزاک اللہ.
یہ سوال آیا ہے کہ ایک صاحب ان کے چار بچے ہیں لیکن وہ وقت پر ان کا عقیقہ نہ کر سکے, اب کوئی چار پانچ دس سال کے بعد وہ عقیقہ کرنا چاہے تو عقیقہ ہوگا کہ صدقہ بن گیا؟ اور اگر وہ اب یہ صدقہ کسی بیمار آدمی جس کی جان کو خطرہ ہو وہ ساری رقم صدقہ میں دے سکتے ہیں کہ بکرے ہی ذبح کریں؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں عقیقے کے لیے تو ساتویں دن ہی عقیقہ کرنا اصل میں سنت ہے, اور اس کے بعد بعض صحابہ کے یہ اقوال ہیں ان کے فتویٰ ہیں کہ چودہویں دن یا اکیسویں دن بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو کچھ بھی وہ کرے گا وہ صدقہ ہی رہے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ گروی ہوتا ہے جب تک اس کی طرف سے یہ عقیقہ نہ کیا جائے. اس کو عقیقے کا نام تو نہیں دیا جا سکتا لیکن وہ صدقہ ہوگا, اور وہ کرنے سے وہ بچہ جو گروی ہے اس سے آزاد ہو جائے گا. لہذا شرعی طور پر یہی ہے کہ اس کی طرف سے وہ جانور ہی کیے جائیں, یہی بات رہے گی. بچہ جو آدمی ہے اس کی جان کو خطرہ ہے تو اس کو آپ الگ سے تعاون کریں. یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کی مدد کرے, اس لیے کہ قرآن مجید زکات کے علاوہ یہ حق بیان کرتا ہے للسائل والمحروم, کہ سوال کرنے والا اور جو محروم ہے ضرورت مند ہے اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے اس کا حق ہے ہمارے مال میں. اسی طرح سے اگر کوئی مساکین, یتیم, قریبی رشتہ دار, غریب مسکین, فقیر وراثت کی تقسیم کے وقت آ جائیں تو شریعت کہتی ہے, اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ ان کو بھی اس میں سے حصہ دینا چاہیے, کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. تو لہذا یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے, اور ایسے حالات میں جتنا انسان تعاون کر سکتا ہے وہ کرے اور اس کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دلائے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک عجیب بیماری پھیل چکی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نیکی کے کام کے لیے چندہ وغیرہ کرتا ہے یا کسی کو رغبت دلاتا ہے تو لوگ بجائے اس کے حوصلہ افزائی کرنے کے یہ بات شروع کر دیتے ہیں, دیکھیں جناب یہ اب چندہ کرنا شروع کر دیا, یہ انہوں نے یہ عجیب سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, اس قسم کی باتیں اور لوگوں میں نفرت پھیلانا یا اس کے مطلب شکوک و شبہات پیدا کرنا, یہ ساری غیر شرعی باتیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود یہ عمل کیا کرتے تھے ضرورت کے مطابق, حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور قبیلے کے لوگ کافی تعداد میں اور ان بیچاروں کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں, کپڑے نہیں ہیں, بالکل لنگوٹ باندھے ہوئے ہیں اور ننگے بدن ننگے پاؤں آئے ہیں اور تلواریں گلوں میں لٹکائی ہوئی ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حالت دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کرنے کے لیے بلال کو کہا کہ اعلان کر دو, تو انہوں نے اعلان کیا صلاۃ جامعہ, اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایمرجنسی کوئی پروگرام ہے, کوئی ہنگامی اجلاس. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد میں جمع ہو گئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پر بلیغ اور پر تاثیر خطبہ دیا, ایسا پر اثر خطبہ دیا کہ جس کے نتیجے میں صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری خطبہ ہے, اور بہت زیادہ ان کو ڈرایا قیامت سے اور صحابہ پر اس کا اثر ہوا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم اپنے ان بھائیوں کی حالت نہیں دیکھتے, تو صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا تاکہ بہت بڑا ڈھیر لگ گیا. تو اس طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ضرورت مند مسلمان بھائیوں کی مدد کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں, اور اگر کوئی بھی ہمارے پاس سائل آ جائے اور ہم اس کی مدد کریں, یا اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی مدد نہیں کر سکتے تو اچھے طریقے سے اس کو ٹال دیں. اور اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اس کی توہین کی جائے, تذلیل کی جائے, اس کا مذاق اڑایا جائے یا اس کو ڈانٹا جائے. البتہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کے متعلق ہمیں علم ہے کہ ان کا پیشہ ہی یہ ہے, یا جو لوگ ہمارے ملک میں ہیروئن وغیرہ پیتے ہیں اور اس کے بعد وہ مانگنا شروع کرتے ہیں, ان کو اچھے طریقے سے بٹھا کر سمجھایا بجھایا جائے اور تو واضح نصیحت کی جائے اور اللہ کا خوف ان کو دلایا جائے کہ یہ عمل اچھا نہیں ہے, درست نہیں ہے, جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوگی. اور آپ اچھے طریقے سے ان کو نصیحت کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات اچھی لگے اور وہ آپ کی اس بات سے متاثر ہو کر یہ عمل چھوڑ دے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
کام کے حوالے سے اس ذمہ داری کا شعور باقی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اللہ کا دین ہے, وہ ہی اس کو کھڑا کرے گا. یقیناً یہ اللہ کا دین ہے, مگر اس نے کھڑا کرنے کے لیے اپنے بندوں کو چنا ہے. فرمایا رضیت لکم, میں نے تمہارے لیے پسند کیا اسلام کو بطور دین کے, اب تم اس کے ہو جاؤ, اس کے مقابل قوتوں کو تم کاٹو, اس کے دشمنوں کو تم گراؤ, اس کے مقابلے میں جتنی قوتیں